أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد حاضرین کرام یہ عظیم مہینہ یہ مبارک مہینہ کہ جو عبادت کے عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ جو بہار عبادت ہے کہ جس میں ہر مومن کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے بلکہ رکھتا ہے ہر مومن کہ جتنا بھی ممکن ہو اس کے لیے اتنا وہ خدا کی عبادت کے لیے وقت نکالے اور وقت فراہم کرے اور اپنے آپ کو عبادت خدا کے لیے وقف کرنے کی کوشش کرے. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم قرآن مجید میں انسان کی خلقت کا جو مقصد بتاتا ہے وہ یہی عبادت بتاتا ہے. مشہور و معروف آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا ہے, انہیں پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ سب عبادت کریں. جب ظاہری طور پہ خداوند عالم نے اپنی خلقت کا مقصد بتا ہی دیا کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تم عبادت کرو, ہم نے انسانوں کو ہم نے جناتوں کو خلق ہی اس لیے کیا تاکہ وہ عبادت کریں, تو اگر ہم خدا کی عبادت سے سرپیچی کریں, خدا کی عبادت سے رخ موڑیں, روگردانی کریں, تو یقیناً وہ مقصد کہ جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا تھا ہم اس مقصد سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, ہم اپنے کو خدا کے اس مقصد سے دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جبکہ خدا نے خلق کس لیے کیا تھا؟ عبادت کے لیے کیا تھا. عبادت کہتے کسے ہیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے. امام خمینی سورہ حمد کی تفسیر میں اپنی کتاب جو سورہ حمد کی تفسیر انہوں نے کی ہے اس میں ایک جگہ پر رقم فرماتے ہیں کہ انتہائے خضوع و خشوع کا نام عبادت ہے. اگر انسان خضوع و خشوع کا انتہائی مرحلہ اپنی ذات میں پیوستہ کر لے تو یقیناً وہ عبادت پروردگار میں نظر آئے گا. آپ اس پہ اگر غور کریں کہ اگر خود و خشوع انسان کے اندر آ جائے تو بہت سی چیزیں اس سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, غرور, تکبر یا اس تمام برے صفات جو انسان میں نظر آتے ہیں وہ تمام چیزیں انسان سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کیوں؟ کہ اس کے اندر خشوع آ گیا ہے, اس کے اندر خضوع آ گیا ہے, وہ خاضع ہو گیا ہے, وہ خاشع ہو گیا ہے, خاشع ہے پروردگار سے, خاضع ہے اس کی بارگاہ میں. جب اس کی ذات کے سامنے ذات پروردگار آ جائے گی, اس کے سامنے اس کا سر تسلیم خم ہوتا ہوا نظر آئے گا, تو پھر دنیا والے اس کے سامنے یا دنیا و ما فیہا جو بھی دنیا میں موجود ہے وہ تمام چیزیں اس کی نظروں میں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوں گی کہ اے کاش مجھے یہ مل جاتا, اے کاش ہمیں یہ منصب مل جاتا, ہمیں وہ مقام مل جاتا, بلکہ خدا کی بارگاہ میں وہ خاضع اور خاشع نظر آئے گا. جب خدا کی بارگاہ میں انسان خاضع اور خاشع ہوگا, اس کی طرف اس کی توجہ ہوگی, تو یقیناً وہی کام انجام دے گا جو خدا پسند کرے گا, پھر وہی فعل انجام دے گا انہی کاموں میں دلچسپی اپنی دکھائے گا کہ جو خدا پسند کر رہا ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان، اس میں یہ چیزیں کچھ زیادہ ہی جلوہ گر ہیں کہ انسان ان تمام کاموں کو پسند کرتا ہے جو خدا کو پسند ہے، یا انسان جتنے کام کرتا ہے خوشنودی خدا کے لیے وہ تمام چیزیں عبادت ہو جایا کرتی ہیں۔ خدا نے کیا کہا کہ روزہ رکھو، جب انسان کے اوپر روزہ واجب ہو گیا، خدا کی خوشنودی کے لیے اس نے روزہ رکھا، تو اب خدا نے اس کے لیے کیسا موقع فراہم کر دیا، اس کے لیے خدا نے ایسا موقع فراہم کر دیا کہ اب وہ جو بھی کام کرے روزہ رکھتے ہوئے، البتہ گناہ نہیں، کوئی بھی نیک کام کرے یا مباح کام کرے تو خدا نے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ کہا تم اگر روزہ رہ رہے ہو، روزہ رہ کر کے اگر تم سو رہے ہو تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ ہم لوگ روز سانس لیتے ہیں، اپنی اس گفتگو کے دوران کتنی مرتبہ ہم نے سانسیں لی ہوں گی، ہوا اندر گئی ہوگی، باہر آئی ہوگی، لیکن عام حالات میں یہ سانس لینا ایک معمولی بات ہے، لیکن ایک روزے دار انسان جب سانس لیتا ہے تو ضروری نہیں کہ روزے دار انسان نماز پڑھے تبھی عبادت ہوگی، بلکہ اس کا سانس لینا بھی خدا نے عبادت قرار دے دیا۔ کیسے کیسے موقع فراہم کر دیے، ہم تھکن کے عالم میں تھک کر استراحت کے لیے، آرام کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، عام حالات میں یہ صرف استراحت اور آرام ہوا کرتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر انسان کچھ نہ کرے صفا کر کے سو جائے تو خدا نے کہا ہم اسے بھی عبادت قرار دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک ایسی نیت کی ہے کہ جو نیت ان تمام کاموں پر اثر انداز ہے۔ وہ نیت کیا کی ہے؟ کہ خوشنودی خدا کے لیے ہم پورے دن روزہ رکھیں گے، اپنے اوپر مباح چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیں گے، بعض مباح چیزیں، کھانا پینا، ان تمام چیزوں کو کہ جو ہمیشہ ہمارے لیے جائز ہوا کرتی تھی، خدا نے بنایا ہی اس لیے ان چیزوں کو تاکہ اس کے محبوب بندے ان چیزوں کو کھائیں، اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں، لیکن ان چیزوں کو جسے خدا نے مباح قرار دیا تھا ہمیشہ، اس مہینے میں خدا نے کہا ان سے اپنے آپ کو روکو میرے لیے، ہم نے بھی اس کی خوشنودی کے لیے اپنے کو ان تمام چیزوں سے روک دیا۔ خدا نے کہا تم نے یہ قربانی دی، تمہارے اندر یہ جذبہ آیا کہ تم میری خوشنودی کے لیے اپنے اوپر سے اپنے لیے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا جو ہم نے عام حالات میں تمہارے لیے جائز قرار دیا تھا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے ہمارے ہر کام کو عبادت قرار دے دیا۔ ہم سانس لے رہے ہیں تو عبادت، سو رہے ہیں تو عبادت، آرام کر رہے ہیں تو عبادت، اور اگر اس عبادت کی حالت میں ہم اگر تلاوت قرآن کریں تو ظاہر سی بات ہے عبادت کے اوپر عبادت، ہم اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کا درجہ کچھ اور ہی زیادہ ہوگا۔ تو گویا انسان جب روزے کی عبادت میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں ہوتا ہے۔ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو جس حد تک نماز کی حالت میں ہوتا ہے، جب تک نماز کی حالت میں ہوتا ہے تب تک ہی وہ عبادت ہے، اور صرف نماز ہی کا ثواب اسے ملتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان روزے دار ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو صرف اسے روزے کا ثواب نہیں ملتا بلکہ بہت ساری عبادتیں خدا نے اس کے روزے کے ضمن اس کے لیے شامل حال کر دی ہیں کہ وہ ان عبادتوں کے ثواب کو حاصل کیا کرتا ہے۔ اب اگر عام حالات میں کوئی کام ہوتا تو شاید اس کے لیے عبادت نہ وہاں پہ لکھی جاتی اس کے لیے، لیکن روزے کی حالت میں جب انسان اپنی معمولی زندگی یا زندگی جو معمول کے مطابق چلتی تھی اسی کو انجام دے تو یہ تمام کام اس کی زندگی میں عبادت کے لمحات شمار ہو جائیں گے۔ تو عبادت، یہی وہ مقصد تھا کہ جو خداوند عالم نے خلقت انسان کے لیے بیان فرمایا۔ تو کیا محض عبادت انسان کی خلقت کا مقصد ہے یا نہیں، عبادت کے ذریعے سے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، صرف اگر محض روزہ رکھنا، محض نماز پڑھنا، یا قرآن کی تلاوت کرنا، اگر خدا یہی چاہتا تو اسے ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہمارے نماز پڑھنے سے اس کی ذات پہ کیا فائدہ ہونے والا ہے، یا ہماری عبادت سے روح گردانی سے اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ وہ تو ایک سورج ہے، بلکہ سورج مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان سورج کی جانب توجہ کرے تو کیا سورج کی روشنی میں کوئی فرق آ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اور اگر کوئی غصہ اور ناراض ہو جائے سورج سے اور کمرے میں جا کر کے غصہ ہو کر کے بیٹھ جائے کہ آج ہم سورج سے ناراض ہیں، ہم اسے دیکھیں گے ہی نہیں، تو کیا اس کی روشنی یا اس کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ ہم سورج کے سامنے آئیں یا سورج سے ناراض ہو کر کے چھپ جائیں، سورج اپنی جگہ پہ سورج ہے۔ معمولی چیز جو خدا نے ہمیشہ تابناک رہنے والی چیز جو دنیا میں بنائی، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ تو جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، اس کی صفت کیسی ہوگی؟ وہ کتنا تابناک سورج ہوگا کہ ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، اس کی ذات پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں، بلکہ اگر ہم عبادت کریں گے تو میری ذات پہ ضرور اثر پڑے گا۔ اگر ہم عبادت سے روح گردانی کریں گے، عبادت سے سرپیچی کریں گے، عبادت سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کا بھی اثر ہماری ذات پہ ضرور پڑے گا۔ تو لہذا ہم عبادت کر کے، ہم نماز پڑھ کے، ہم روزہ رکھ کے بالکل اس بات کے متوقع نہ ہو، یہ توقع ہماری نہ ہو، یہ ایکسپیکٹ ہماری نہ ہو کہ خدا اب ہر چیز ہمارے اوپر نازل کر لے۔ نہیں، کوئی ہم نے نیا کام نہیں کیا، بلکہ یہ جو عبادت ہم نے انجام دی ہے وہ اس لیے انجام دی کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ خداوند عالم نے جتنی بھی عبادتیں انسان پر واجب قرار دی ہیں، اس میں سے اکثر عبادتوں کا رزلٹ جب آپ کر کے، جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، رزلٹ آپ دیکھیں گے تو کہیں پہ ہوگا کہ آپ تقویٰ حاصل کر لیں گے، کہیں پر ہوگا کہ فلاح پا لیں گے۔ نجات اور کمال ہے اس عبادت کا نتیجہ۔ چاہے انسان متقی ہوگا تو تقوی کے ذریعے سے انسان کمال کی جانب آگے بڑھے گا۔ انسان اگر فلاح پا رہا ہے تو نجات کے ذریعہ، نجات کب حاصل ہوگی؟ جب انسان کامیاب ہو، تبھی تو انسان کو نجات ملنے والی ہے۔ لیکن اگر انسان کامیاب نہ ہو، اس دنیا میں ایسے اعمال انجام دیے ہوں کہ کامیابی اسے حاصل ہی نہ ہوئی ہو، تو کس طرح سے اسے نجات ملے گی؟ تو یہ جو عبادت خداوند عالم نے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب قرار دی ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ یہ ظاہری عبادتیں، بلکہ اس کے ذریعے سے خداوند عالم ہمیں کمال کی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ کمال کی منزل کیا ہے؟ قرب پروردگار، جوار پروردگار، خداوند عالم کی قربت، خداوند عالم سے نزدیکی۔ ابھی کوئی بڑی ذات ہو اس دنیا کے ظاہری منصبدار، جب ان سے ہمارا کوئی ٹرم ہو جاتا ہے، ان سے ہمارا کوئی لگاؤ ہو جاتا ہے، یا یہ ہمیں قریب کر لیتے ہیں اپنے سے، تو ہم کبھی کبھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ارے فلاں صاحب، ہم انہیں جانتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہمیں جانتے ہیں، ہم ان کے اتنے نزدیکی ہیں۔ تو اگر نزدیکی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑنے والا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں جتنی قدرت ہے، وہ قدرت، اس کا فائدہ ہم تک بھی پہنچ سکتا ہے، ہم بھی اس کی قدرت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو جو خالق کائنات ہو، دنیا کا خالق ہو، دنیا کی سب سے بڑی ذات، بلکہ سب سے بڑی تو کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، دنیا کی بڑی ذات وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کی قربت اگر انسان کو نصیب ہو جائے، اس کی نزدیکی اگر انسان کو نصیب ہو جائے، تو کیا اس منزلت اور اس مقام اور اس منصب سے بڑھ کر کے کوئی منصب ہو سکتا ہے؟ اس سے عظیم مرتبہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں عزیزو، خدا کی قربت وہ منصب اور مقام ہے کہ خداوند عالم اپنے محبوب بندوں کو جس تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ان عبادتوں کے ذریعے سے خداوند عالم ہمیں اپنی قربت عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو لہذا ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے خداوند عالم کی بارگاہ میں، خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان عبادتوں کو اس طرح سے انجام دیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس کی قربت حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.